الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافزين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل صد احترام حضرات علماء کرام ڈاکٹر خادم حسین ڈلو صاحب ہمارے دبئی سے تشریف لائے ہوئے مہمان نزی وقار قاری انعام الحق صاحب شجاع آباد سے تشریف لائے ہوئے اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے ہوئے مہمان نزی وقار قاری محمد عارف صاحب بھی تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے ہمارے قاری امان اللہ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں ملت اسلامیہ کے غیور کارکنوں اصحاب رسول کے سپاہیوں آج 25 جولائی 2003 کی تاریخ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ سے مخاطب ہونے کا ایک مرتبہ پھر شرف حاصل ہو رہا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ہر جمعہ پر نئے عنوان پر گفتگو کرنا اور نئے موضوع پر اظہار خیال کرنا یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا. 5-6 تقریریں رٹ کر آدمی پورے ملک میں بڑی بڑی کانفرنسوں اور جلسوں میں اپنی خطابت کی دھاک تو بٹھا سکتا ہے مگر ہر جمعہ پر حاضر ہو کر اپنے سامعین کے سامنے 2-3 تقریروں سے انہیں مطمئن نہیں کر سکتا. چنانچہ اس عنوان پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر جمعہ پر انشاءاللہ العزیز کسی نہ کسی صحابی رسول کے حالات زندگی، ان کی قربانیوں، ان کے کارناموں اور ان کی سیرت و کردار پر گفتگو کروں گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی منارہ نور ہے، ہمارے لیے ہدایت کرنے والی اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھنے والی وہ روشن مثال ہے کہ جن کے قدم بد قدم چل کر ہم دارین کی سعادتوں سے ہم کنار ہو سکتے ہیں. خواہ آج ہمیں کوئی سپاہ صحابہ کا نام استعمال کرنے دے یا نہ کرنے دے، قانون اس کے راستے میں روڑے اٹکائے یا کوئی ضابطہ اس کے راہ میں پہاڑ بن کر کھڑا ہو جائے یہ الگ بات ہے، مگر یہ بات ہر چھوٹے بڑے کو، حکمران اور غیر حکمران کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصحاب رسول سے نسبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کی محبت و عقیدت ایمان کی اساس و بنیاد ہے، چاہے ہم سپاہ صحابہ کا نام استعمال کریں یا نہ کریں، مگر ہم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے ہیں جب تک ہم صحابہ کے سپاہی نہیں کہلواتے. ہم اصحاب رسول کے رضاکار ہیں، ان کے در کے نوکر، خادم، چاکر، ان کے نام لیوا ہیں. ہم اپنی جان تو ہار سکتے ہیں، اپنا سر کٹوا سکتے ہیں، ساری زندگی جیلوں میں گزار سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتے. صحابہ سے تعلق توڑنا ایمان سے تعلق توڑنے کے مترادف ہے، اور قرآن پاک اس بات پر واضح طور پر گواہ ہے. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ کی طرح، صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت یافتہ ہوں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر صحابہ سے منہ پھیریں گے، صحابہ کرام سے اعراض کریں گے، اصحاب رسول سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ذلت و گمراہی تو ان کا مقدر بن سکتی ہے، ہدایت اور کامیابی ان کا مقدر نہیں بن سکتی. تو سپاہ صحابہ کا نام استعمال کرنا جماعت کے عنوان پر اس پر پابندی ہے. صحابہ کی محبت، عقیدت، تعلق پر کوئی مائی کا لال پابندی نہیں لگا سکتا، اور ہم نے سپاہ صحابہ پر لگائی جانے والی پابندی بھی ہرگز نہ قبول کی تھی، نہ قبول کی ہے، نہ قبول کریں گے. ہم نے اس پابندی کے خلاف عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اپیل کی ہوئی ہے. پرسوں آپ حضرات نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ اپیل انشاءاللہ العزیز اگلے مہینے میں سماعت ہوگی. ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے، ہمارا کام جاری ہے، اور ہم پاکستان میں نظام خلافت راشدہ کے احیاء کے لیے، پوری دنیا میں اسلام کے غلبہ کے لیے الحمدللہ گامزن ہیں اور منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم سپاہ صحابہ کے عنوان پر کسی قسم کی سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہیں. بعض حضرات پوچھتے ہیں جب سپاہ صحابہ بحال ہو جائے گی پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر رہے تھے؟ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی. ملت اسلامیہ کے ذریعے سے بھی کام ہوگا، سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم پر بھی کام ہوگا. جس طرح ایک آدمی بیک وقت تبلیغی جماعت کا کام بھی کر سکتا ہے، بیک وقت سیاست بھی کر سکتا ہے، بیک وقت تدریس بھی کر سکتا ہے، بیک وقت خطیب بھی ہو سکتا ہے، سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، مدرس بھی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے، تبلیغی جماعت کا کام بھی کر سکتا ہے، سپاہ صحابہ کا کام بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ یہ جماعت بحال ہوگی. ہم اصحاب رسول کے سپاہی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمیں اس پر ناز ہے. آنے والے سالوں میں جب سپاہ صحابہ کی تاریخ لکھی جائے گی، مستقبل کا مورخ حیران ہوگا تاریخ سپاہ صحابہ پر قلم اٹھاتے ہوئے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اصحاب رسول کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے صحابہ کرام کا نام لیا، گردنیں کٹوا دی، اصحاب رسول کی عزتوں کے نعرے لگائے اور تخت احدار پہ چڑھ گئے. اور کیوں ایسا نہ ہو کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، نام ہی اس مقدس طبقے کا ہے، جماعت ہی وہ عظیم جماعت ہے کہ جنہوں نے گلشن اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے، جنہوں نے اسلام کے گلشن کو پانی کی بجائے اپنے خون سے سینچا ہے، اور ہر ایک صحابی چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہے، ہر ایک صحابی اپنی ذات میں ایک داستان اور تاریخ ہے، ہر ایک صحابی کتاب ہدایت کا ایک مکمل ورق اور باب ہے،
کسی ایک صحابی کی داستان کو پڑھ لیجئے، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے. بخدا ایسے نظر آتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہے کہ اللہ نے یہ لوگ پیدا اس لیے کیے تھے، یہ لوگ دنیا میں آئے اس لیے تھے، نہ اس سے پہلے خالق ارض و سما نے کوئی ایسی مخلوق پیدا کی، نہ قیامت تک ایسی مخلوق پیدا ہوگی. صحابہ صحابہ ہے، نہ صحابہ جیسے پہلے کوئی تھا، نہ صحابہ جیسا بعد میں کوئی آئے گا. چمکتے ہوئے گلشن نبوت کے، انہیں چمکتے ہوئے اور مہکتے ہوئے پھولوں میں سے میں ایک پھول کا تعارف، اس کی مہک آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے قرآن کی اس آیت کو، اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو واضح اپنے عمل سے کیا. بدر کا میدان ہے، تیر و تلوار سے مسلح ہو کر دشمن میدان میں اترا ہوا ہے. یہ جنگ اس لحاظ سے بھی اہم ہے، افرادی طاقت کفار کے پاس زیادہ، دولت اسلحہ کے اعتبار سے کفار آگے، گھڑ سوار 100 ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، چند تلواریں، 70 اونٹ، 313 کل افراد جو گھر سے خالی ہاتھ نکلے ہیں. یہ میدان کی کیفیت ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو جنگ بدر کی اہمیت ہے وہ یہ تھا کہ خون خون کے مقابلے میں، رشتہ دار رشتہ دار کے مقابلے میں، بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا تھا. اس میدان میں ایک ایسا انسان بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہاتھ میں تلوار لے کر جب میدان میں آیا تو کفار کی طرف سے اس کا سکا باپ آیا ہوا تھا. اس شخص نے میدان بدر میں آگے بڑھ کر اوروں پر تلوار اٹھانے کی بجائے سب سے پہلے اگر اپنی تلوار کو لہرایا اور کسی کے سر پہ اتار کر اس کا سر تن سے جدا کیا تو وہ اس کا سکا باپ ابن جراح تھا، وہ عمر کا باپ عبداللہ تھا. یہ وہ شخص ہے جسے دنیا ابو عبیدہ ابن جراح کے نام سے جانتی ہے، جنگ بدر میں اپنے باپ کے سر کو قلم کر کے ثابت کر دیا. ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے دل میں ایمان اتنا جاگزی ہو چکا ہے، اب بھائی کی، باپ کی، بیٹے کی، رشتوں کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے. رسول اللہ خدا کے راستے میں جو بھی آئے گا تک جائے گا، خدا رسول کو نہیں چھوڑ سکتے، ساری دنیا قربان کر سکتے. یہ وہ شخصیت ہے جسے دنیا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے. یہ جنگ بدر ہے، اور جنگ احد میں کیا کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب چند مسلمانوں کی غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں پر آفت ٹوٹی اور کفار کا ایک دستہ چکر کاٹ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور مسلمان تتر بتر ہونے لگے، حضرت حمزہ جیسے عظیم لوگ شہادت کا جام نوش کر گئے اور مسلمانوں کی جمعیت بکھر گئی، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما ہے اور ایک شخص گھوڑے پر سوار اتنی تیزی سے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے رسول اللہ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے جیسے کوئی ہوا میں اٹھتا ہوا پرندہ آ رہا ہو. میں نے کہا یا الہی خیر ہو، اب کیا ماجرا ہونے والا ہے؟ میں دوڑ کر رسول اللہ کے قریب پہنچ رہا تھا لیکن میں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک شخص مجھ سے بھی پہلے کھڑا ہوا ہے جس نے آنے والے سوار کے حملے کو نہ صرف روکا ہے بلکہ ایسا جواب دیا، سوار خاک و خون میں لت ہو گیا، رسول اللہ کی جان بچ گئی. یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میدان جنگ میں ضرب لگی، آپ کو صدمہ ہوا، آپ کے خود کی کریاں آپ کی مبارک پیشانی میں گھس گئی. یہ ہے جہاد. مجھے افسوس ہے آج اس جہاد کے معنی اور مفہوم کو بھی بدلا جاتا ہے، اور آج اس جہاد کا نام لیتے ہوئے مسلمان گھبراتے ہیں اور جہاد کی باتیں کرنے پر پابندی لگاتے ہیں. آج جہاد کی بات نہ کریں امریکہ ناراض ہوتا ہے, جہاد کی بات نہ کریں انگلینڈ ناراض ہوتا ہے, جہاد کی بات نہ کریں واجپئی ناراض ہوتا ہے. جو ہوتا ہے ناراض ہونے گا جب جہاد کے راستے میں چل کر میرے پیغمبر نے اپنا سر لہو لہان کرایا, میرے پیغمبر نے اپنے دندان شہید کرائے, ساری زندگی جہاد کی راہ پر چلتے ہوئے رسول اللہ نے علم جہاد کو بلند رکھا, ایک مسلمان ہو کر جہاد کا راستہ کیسے چھوڑ سکتا؟ جہاد کا راستہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ چھوڑا جا سکتا ہے؟ بلکہ یقین جانیے یار بھی ہوا چھا دے, اس سے تو بہتر ہے کہ بند ہو جائے. جہاد کا راستہ یہ جہادی کی برکت ہے کہ آج جہادیوں کے نام سے دنیا کفر لرزا اور ترسا ہے, اور جہادیوں کے نام کی برکت سے ہمارا کاروبار چلا ہوا ہے. ہمارا کاروبار ہے, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے صدر صاحب امریکہ گئے, ان کو بہت بڑی ایڈ ملی. میں کہتا ہوں یہ ایڈ بھی جہادیوں کے صدقے ملی ہے, یہ ایڈ بھی جہادیوں کے صدقے ملی ہے. اگر پاکستان میں جہادی نہ ہوتے, پاکستان میں مدرسے نہ ہوتے, پاکستان میں جہاد کا سبق پڑھانے والے نہ ہوتے, تو پھر امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ پاکستان کو ایڈ دے رہا ہے؟ اس لیے میں ان سے کہتا رہتا ہوں آؤ مل جل کے کام کریں, سانو جہاد نعرے مارن دو, تسی پیسے کٹھے کری آؤ, ہمیں اپنا کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو. جب جاؤ تو انہیں کہہ دو جناب جڑا کچھ ہے کر رہے ہو, نہیں تو آئے جہادی ہمارے ملک میں تو سارے اسامہ بن لادن ہیں, ہم کیا کریں جناب, ہم ساری قوم سے تو لڑ نہیں سکتے, ہماری قوم آپ کے بڑی خلاف ہے. اور اللہ کے فضل سے ہم تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم جہادیوں کے ساتھ ہیں اور امریکی کتوں کے دوست یار ہیں. یہ نعرے یہ کیسٹے یہ اس بش کو جا کر سناؤ, کہو ہمارا تو بچہ کہتا ہے امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی. وہ کہتے کہے گا تمہارے پاس تو ہے کچھ نہیں, کہو ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر یہ پوچھ رہے ہیں تو ان سے پوچھو جنہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اڑایا ہے. یاد رکھو جنگ اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی, جنگ جذبہ سے لڑی جاتی ہے, جنگ جذبہ سے لڑی جاتی ہے. نعرے ہمارے سناؤ, کام اپنا بناؤ. اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی مالدار سے پیسہ لوٹنا چاہتا ہے, ایک طرف سے پسٹل دکھاتا ہے, دوسری طرف سے تھیلا بھرتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار سیاست تو کرنی ہے, پرویز مشرف صاحب پسٹل کی جگہ ہمیں دکھاؤ, تھیلے اپنے بھرتے آؤ تھیلے, لیکن ایسا نہ کرنا کہ الٹا ہمارے ساتھ ہی لڑ پڑنا. ہمارے ساتھ لڑو گے تو انجام بہت برا ہوگا, انجام بہت ہے. اپنوں سے ساتھ لڑنے والے کا انجام بالخیر ہو سکتا ہے, لہذا اپنوں سے نہیں لڑا جاتا, اپنوں کو اعتماد والے. وہ ہمارے ساتھ چکر بازی کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چکر بازی کریں, اپنا اپنا کام کریں. تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں. تو عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں خوف کی کڑیاں پیوست ہو گئی, نکالنا چاہا تو نکلی, کھینچنا چاہا تو کھینچی نہیں گئی. آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف کتنا دکھ اس وقت ہوتا ہوگا, ذات پیغمبر پہ کیا گزر رہی ہوگی جب آپ کے چہرے سے خوف کی کڑیاں کھینچی جا رہی ہیں, مگر وہ نکالنے کے باوجود بھی نکل. افسوس ہے مجھے, مولوی میٹھی میٹھی سیرت بیان کرتے ہیں, حلوے والی سیرت سب کو یاد آتی ہے، تلواروں والی کسی کسی کو تلواروں والی یاد ہی نہیں ہے، کوڑے کھانے والی، پتھر کھانے والی، پیشانی میں کڑیاں گھس جانے والی، دندان کے شہید ہونے والی، وہ سنت یاد نہیں، کڑیاں نہیں نکل رہی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہے، فرمایا میں نکالتا ہوں. ابو عبیدہ تم کیسے نکالو گے؟ فرمایا میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں وہ جو کڑیاں تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی ہیں ان پہ دانت ڈالتا ہوں. اب آپ دیکھیں چہرہ پیغمبر ہے، تصور کرنا لذت آئے گی، چہرہ پیغمبر ہے، کڑیاں گھسی ہوئی ہیں، ابو عبیدہ کا چہرہ، ابو عبیدہ کے ہونٹ پیغمبر کے چہرے پر، دانت کڑیوں پر، اور دونوں ہاتھ رسول اللہ کے سر پر، دونوں ہاتھ رسول اللہ کے سر پر. ہائے ہائے، میں کیسے مثال دوں؟ ادھر آپ دیکھیے، بالکل یہ کیفیت، یہ کیفیت، یہ انداز، کیا قرب، سبحان اللہ، کیا قرب، کیا محبت، کیا پیار، کیا محبت، دانت کڑیوں پر، ہوٹ رسول اللہ کے چہرے پر، آنکھیں آنکھوں میں، ہاتھ رسول اللہ کے سر پر. زور لگایا، زور لگایا، کڑی باہر نہیں آئی، پھر زور لگایا، کڑی باہر نہیں آئی، پھر زور لگایا، کڑی باہر نہیں آئی، دانت باہر آ گئے، دونوں دانت باہر آ گئے. لیکن کہاں آقا میرے دانتوں کی خیر ہے، دو ہی باہر گئے ہیں، ابھی 30 تو باقی ہیں. یہ ہے صحابیت، ابھی 30 باقی ہیں. کیا ہوا جو 32 میں سے دو چلے گئے؟ پھر آئے، دوسرے دانت ڈالے، پھر دو لگایا، کڑیاں باہر آ گئی، رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی. یہ قرب، یہ محبت، یہ پیار، یہ جذبہ، یہ بلولہ، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر کوئی کہے ان سے تعلق توڑ دو، ان سے منہ پھیر لو، اور یہ لوگ راہ ہدایت کے ستارے نہیں ہے، اور بدماس پھر تو بتلا، اگر یہ لوگ بھی رسول اللہ کے پیارے نہیں ہیں، اگر یہ لوگ بھی رسول اللہ کے دلدار نہیں ہیں، اگر یہ لوگ بھی میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے، پھر ایسی کوئی مخلوق پیش کر، ایسا کوئی طبقہ لا، کوئی جماعت لا، کسی کی ایسی قربانیاں لا کہ جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں اس طرح جانے قربان کی ہوں، جس طرح پروانے شمع پہ ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں، یہ صحابہ ہیں جو نبوت کے اشاروں پہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے تھے، ٹوٹ ٹوٹ کے گرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے وفد آیا، کہاں سے؟ مسئلہ سمجھیے، ایک بہت بڑا علمی اشکان، اعتراض، اس کا جواب بھی آئے گا. نجران کے عیسائیوں کا وفد 60 رکنی وفد تھا، دو ان کے سردار تھے جو مذہبی پیشوا تھے، ایک کا نام عاقب، ایک کا نام سید تھا، دونوں کی قیادت میں 60 رکنی وفد آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا، دلیل سے گفتگو ہوئی، ہر جگہ پر نقصان، ہر جگہ پر شکست ہوئی، لاجواب ہوئے. جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگے ہماری کتابوں میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں لکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، فرمایا ان سے کہیے چھوڑو مباحثے کو، چھوڑو مناظرے کو، چھوڑو دلائل کو، آؤ ہم اور تم مل کر خدا کی بارگاہ میں مبالا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ مبالا. کیسے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ نہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر تو لعنت کر، اس کے اوپر تو لعنت کر. اور فرمایا ندعو آبانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تم بھی بلاؤ اپنے لوگوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ باپ اجداد کو، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ بچوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ اپنی عورتوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں اپنی، ہم بھی بلاتے ہیں اپنی. یار لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تو جناب بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن و حسین کو بلایا، پانچویں رسول اللہ کے، بس اور کوئی نہیں آیا. میں کہتا ہوں غلط بیانی سے کام کیوں لیتے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے نسانا و نساکم، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ، عورت نہیں عورتیں، عورت نہیں بلکہ عورت نہیں بلکہ اور تھے، تم بھی عورتیں لاؤ، ہم بھی عورتیں لاتے ہیں. وہ تو کئی عورتیں لائیں اور رسول اللہ ایک عورت لائیں، یہ قرآن کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ قرآن کے تقاضوں کے خلاف ہے. بلکہ جب آپ نے چادر ڈال کر فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، حضرت ام سلمہ نے آگے بڑھ کر چادر اٹھا کر داخل ہونا چاہا، آپ نے فرمایا ام سلمہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اہل بیت میں شامل ہو جاؤں. فرمایا تو تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، تو تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، میں اپنے نواسوں کو علی اور فاطمہ کو بھی اس سعادت میں شامل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ میدان مبارک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خواتین لائی گئیں، اس میں پہلا نمبر حضرت عائشہ کا ہے، دوسرا نمبر حضرت حفصہ کا ہے، حضرت ام سلمہ کا ہے، رسول اللہ کی ساری بیویوں کا ہے، اور اس کے بعد حضور کی بیٹیاں تین فوت ہو چکی تھیں، آخری نمبر پہ حضور نے اپنی بیٹی کو بھی اس میں شامل فرمایا. عیسائیوں نے کہا ہمیں ایک دن کی مہلت دے، آپ نے مہلت دی. رات کو انہوں نے سوچا اور آپس میں مشورہ کیا، ہیں تو یہ اللہ کے رسول، ہم انکار کرتے ہیں نہیں مانتے، مگر ہے پیغمبر خدا، اگر صبح کو ہم آپ کے مقابلے میں آ گئے ہماری نسلیں بھی بچیں گی، ہم پر خدا کا عذاب ٹوٹے گا، خدا کی لعنت پھٹکار پڑے گی. صبح بلا کر کہنے لگے ہم اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ایسا کریں کوئی امین شخص ہمارے پاس بھیجیں تاکہ جو جزیہ ہم دیں وہ پورا پورا آپ کی خدمت میں آ کر پیش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا امین تمہارے پاس بھیجوں گا اور ابھی اس کو کھڑا کروں گا کہ کائنات انسانی میں اور میری امت میں اس سے بڑھ کر کوئی امین، اس سے بڑھ کر کوئی امین. میں اب اپنی امت کے امین کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. مورخین، محدثین اور اسی طرح سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایک سناٹا چھا گیا، ہر صحابی حیرت میں گم تھا، سوچ رہا تھا آج کون شخص ہے جو اس امت کا سب سے بڑا امین، امانت دار، یہ تاج جس کے سر پر سجایا جائے گا. آپ نے فرمایا عامر کھڑے ہو جاؤ، یہ اس کے دادا کا نام حارث، اس کے دادا کا نام فار، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں لڑی جاتے ہیں، فار پر جا کر آپ کا خاندان رسول اللہ کے خاندان سے مل جاتا ہے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے، فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، ابو عبیدہ ابن جراح کو میں امین امت کا تمغہ دے رہا ہوں، اور یہ نجران جائے گا یہ جزیہ وصول کر کے مجھ تک پہنچایا کرے گا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر ملک شام کو، دمشق کو، حمص کو، بیت المقدس کو ان کے ہاتھوں پہ فتح کیا، اور شہر انطاکیہ اتنا بڑا شہر فتح ہوا آپ کے ہاتھوں پر کہ اس شہر میں علماء فرماتے ہیں 300 بازار تھے. کتنے تھے؟ اور 300,000 سپاہی اس شہر میں پہرا دینے والے ہوتے تھے. اتنا بڑا شہر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں فتح ہوتا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، ابھی بڑی تفصیل ہے کیسے کیسے کارنامے ہیں، کم از کم اس کے لیے 4 جمعے چاہیے، اتنے عظیم کارناموں والی شخصیت ہے. میں ابھی آ رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے احتساب کے عنوان پر، حضرت سیدنا فاروق اعظم کا احتساب کتنا سخت اور کڑا احتساب تھا. ایک ہمارے ہاں بھی احتساب ہے، ماشاءاللہ ہمارے ہاں احتساب یہ ہے کہ تو ساڈے نال ہے کیوں نہ دے نال ہے، انہیں کہا انہوں نے نال ان کو پھڑ لو، میں کہا تھوڑے نال کے چھڑ دے، یہ ہمارا احتساب ہے. وہ احتساب کیا تھا کہ لا کر کھڑا کر دیتے، جو جو اعتراض ہے آؤ اعتراض کرو. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ میں آج بیت المقدس کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں، لیکن یہاں کے عیسائیوں نے یہودیوں نے میرے پاس آ کر یہ سوال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ واقعتاً بیت المقدس فتح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہماری کتابوں میں فاتح بیت المقدس کا پورا نقشہ موجود ہے، آپ امیر المومنین کو بلا لیں. اگر امیر المومنین میں وہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں، ہم بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے. یہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، انجیل میں ان کی باتیں تھیں، تورات میں ان کی داستانیں تھیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ کو دیکھتے گئے، بیت المقدس کے متولی چابیاں پیش کرتے گئے، انہوں نے کہا وہ آ گیا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں تھا. اور ظالموں، پہچاننے پہ آئے تو یہودی پہچان لے، پہچاننے پہ آئے تو عیسائی پہچان لے، پہچاننے پہ آئے تو کافر پہچان لے، نہ پہچاننے پہ آؤ اسلام کا نام بھی لو اور پہچاننے سے انکار کرو. یہ تو وہ مقدس شخصیات ہیں جن کا انکار کبھی غیر مسلموں نے بھی ان کے آنے سے پہلے جانتے تھے، اور آج کے دور میں بھی ایسے کم فہم بے ایمان منافق بے ضمیر لوگ ہیں جو ان کی قربانیوں کو دیکھنے کے باوجود، ان کے کردار کو پرکھنے کے باوجود ان کو پہچاننے کے لیے تیار ہے، پہچاننے کے لیے تیار ہے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر تھے، اور آپ کو گورنر بھی بنا دیا گیا تھا، جو واقعہ میں نے بیان کرنا ہے. حضرت فاروق اعظم کئی دن وہاں رہے، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ کیا بات ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں میری دعوت کرتا ہے لیکن تم نے کبھی مجھے دعوت ہی نہیں دی، تم نے کبھی مجھے. فرمایا حضرت میں نے کیا دعوت دینی ہے، لوگ دعوت کرتے ہیں آپ کے اعزاز میں، قسم قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، لیکن اگر میں دعوت کروں گا تو میں سمجھتا ہوں میں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا. فرمایا نہیں، آج شام ہم آپ کے گھر میں آئیں گے. حضرت فاروق اعظم گورنر شام، فاتح مصر، فاتح بیت المقدس ابو عبیدہ بن جراح کے گھر میں گئے. گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا، جس چیز کا نام گورنر ہاؤس ہے، جو گورنر ہاؤس پر مشتمل گھر ہے، جو سالار لشکر اسلام کا ٹھکانہ ہے، گھر کے باہر دروازہ بھی، چوکی دار بھی، اور گھر کے دروازے پر پردہ بھی نہیں. جب گھر میں داخل ہوئے تو تین چیزیں گھر میں تھیں، ایک تلوار، ایک تلوار، ایک گھوڑا، ایک اونٹ کا کچاوا، اس کے علاوہ پورے گھر میں کوئی اور چوتھی چیز، صرف تین چیزیں. فرمایا ابو عبیدہ باقی تمہارا سامان کہاں ہے، امیر المومنین کون سا سامان؟ فرمایا ایک مجاہد ہونے کے ناطے تمہیں کئی چیزوں کی ضرورت ہے. فرمایا حضرت ایک مجاہد ہونے کے ناطے مجھے ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، چوتھی چیز کی ضرورت ہے، یہ کافی ہے. دسترخوان لگایا گیا، کیا رکھا دسترخوان پہ لا کر، سوکھی روٹی کے ٹکڑے، سوکھی روٹی کے ٹکڑے لا کے رکھ دیے گئے، پانچ دس روٹیوں کے ٹکڑے سامنے پڑے ہیں، ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، سامنے رکھ دیا. حضرت یہ سوکھی روٹی ہے پانی میں بھگو کر، ابو عبیدہ تو یہی کھاتا ہے، آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے، آپ بتائیں آپ نے کیا کھانا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو عبیدہ ملک شام میں لوگ آئے، فتوحات کے دروازے کھلے، دنیا بدل گئی، مگر تم ہو کہ اسی حالت میں کھڑے ہوئے ہو، ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا. فرمایا میں کیسے بدل سکتا ہوں، میں نے جس حالت میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ کے جانساروں کو دیکھا ہے، میں اسی حالت میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اسی حالت میں رسول اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم کے دور میں آپ پلیگ کی بیماری آئی، اور وہاں جہاں آپ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا اس پورے علاقے میں یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی جسے طاعون کی وبا کہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ فوراً حضرت ابو عبیدہ خط لکھا کہ تم مدینہ میں آؤ، مجھے تم سے ضروری کام ہے. آپ نے جواب میں لکھا کہ میں سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے اس علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں، میں اس علاقے سے جہاں مسلمانوں کا لشکر ہے نکلنے کے لیے تیار نہیں، آپ مجھے خدا کی تقدیر سے نکالنا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے جواب دیا، نہیں، تقدیر الہی سے، تقدیر الہی کی طرف لانا چاہتا ہوں. فرمایا میرا یہ بھی جی نہیں کرتا، یہاں تک کہ طاعون کی وبا میں مبتلا ہوئے اور وہیں آپ کی شہادت ہوئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ شہید ہوتے ہیں، اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شہادت کی خبر ہوئی، بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور جب خود حضرت فاروق اعظم زخمی ہوئے، شہادت کا لمحہ قریب سے قریب تر ہو رہا تھا، لوگوں نے پوچھا، حضرت ابوبکر صدیق نے تو اپنے بعد آپ کو نامزد کیا تھا، آپ بتائے آپ کس کو نامزد کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، آج اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا تو میں ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور تھما دیتا، کل خدا کے سامنے جاتا تو میں کہہ دیتا، اے اللہ تیری مخلوق میں جو مجھے سب سے زیادہ اعلیٰ نظر آیا میں تیری مخلوق کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دے آیا. یہ ایک پچی آئی ہے، کچھ اس کا جواب ہو جائے. فرماتے ہیں مولانا جنگوی شہید کے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ روپے جمع تھے. جب ان کے بال بچوں سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا یہ 4 کروڑ پیسے ہم کو انڈیا نے دیے ہیں. کس نے جمع کرائے اور کس نے کہا؟ 13 سالوں کے بعد یہ سوال اٹھا ہے، لیکن جو بھی ایسے سوال اٹھا رہا ہے اسے چیلنج ہے، چیلنج. انڈیا نہیں، آپ چاہے اسرائیل کہیں، چاہے امریکہ کہیں، چاہے سعودیہ کہیں، 4 کروڑ روپے بہت لمبی بات، 4 لاکھ بھی بہت بڑی بات. کسی ایک ملک نے اگر 4 پیسے بھی بھیجے ہوں ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو مجرموں کے کھاتے میں لکھوانے کے لیے تیار ہیں. جھوٹی باتیں یہ کہیں. عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ چومنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ کس نے لکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہاتھ، اچھا نام پر ہاتھ چومنا جائز ہے. انگوٹھے چومنے کی بات کرو یار، انگوٹھے چومنے کی بات یار. اتنے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پر حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز حنفی لکھی ہے، اور اس نماز حنفی میں انہوں نے حوالے کے ساتھ لکھا ہے یہ حدیث موضوع ہے، بنائی گئی ہے، جھوٹی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے.